إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قابل احترام ماں بہنوں پچھلی آیات میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کو طعنہ دینا برے القاب دینا اور اسی طرح سے ان سے بدگمانی کرنا غیبت کرنا جاسوسی کرنا اور اس طرح کی بہت ساری اخلاقی برائیوں کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور دلوں کا اختلاف پورے معاشرے میں اختلاف کی فضا پیدا کرتا ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ترک تعلق اور آپسی جنگ جھگڑا فساد بگاڑ برائی دوریاں پیدا ہوتی ہیں جان مال کا نقصان اسی کے نتیجے میں آتا ہے لہذا دلوں کی اصلاح سماج کی اصلاح کی بنیاد ہے اور دلوں کا بگاڑ انسان کے کردار اور پورے سماج کے بگاڑ کی اصل بنیاد اور اصل وجہ اور اصل سبب ہے۔ اس صورت میں چونکہ سماج میں پیدا ہونے والے اختلافات اور اخلاقی بگاڑ اور سماج کو برباد کرنے والی برائیاں اخلاقی برائیاں یہ صورت کا اصل عنوان ہے اصل موضوع ہے لہذا آج کے درس میں ایک اور برائی جو بہت ساری بڑی برائیوں کی جڑ ہے اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ اس سورت کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان اے انسانوں اے لوگوں یا ایھا الناس انا خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثى ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہم نے تم کو شعوب اور قبائل بنایا لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو ایک دوسرے کو پہچانو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً تم میں زیادہ شرف والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو زیادہ متقی ہے ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یقینا اللہ تعالی علیم و خبیر، یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانی مساوات اور شرف کی بنیاد بیان کی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو یہ بتلایا ہے کہ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر اور مساوی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالی نے بتلایا کہ اگر واقعی شرف اور کرم اور رفعت و منزلت، اونچا مقام اگر واقعی کسی کو مل سکتا ہے تو اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ اس آیت میں اسلامی معاشرے میں بلکہ عالمی سطح پر لوگوں میں رنگ و نسل کے بگاڑ اور رنگ و نسل اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر افتخار، ایک دوسرے پر فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، اس آیت میں اس برائی کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب میں اگرچہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن آج بھی رنگ و نسل کی گندگی سے وہ باہر نہیں نکلے ہیں۔ وہ سماج آج بھی رنگ اور نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر بلکہ ایک دوسرے پر ظلم کے دلدل میں آج بھی وہ پھنسا ہوا ہے، جس سے اسلامی معاشرہ آج سے 1400 سال پہلے نکل چکا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی بنیاد رکھی تو اس گندگی کو سب سے پہلے اکھاڑ دیا۔ مسجد نبوی تعمیر کی، مسجد نبوی کا امام آپ خود تھے لیکن اس کا مؤذن، مسجد نبوی کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک کالے حبشی تھے، غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا۔ لہذا اسلام میں یہ گندگی، یہ برائی نہیں ہے، اور آج عالمی سطح پر یہ برائی آج بھی موجود ہے۔ اس برائی کے ہوتے ہوئے لوگوں میں آپسی تعلقات کا ہموار ہونا، بہتر بننا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ نے کس بنیاد پر بات کو ثابت کیا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ عقلی استدلال بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس میں ایک اصول ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ کسی بات کو سمجھانا ہے تو اس سے پہلے مقدمات ہونے چاہیے۔ کسی بات کو آپ کو ثابت کرنا ہے، بتانا ہے، تو اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس بات کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، دل کی زمین، اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک اور معروف اور معلوم چیز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر اگلی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ویسے ہی جیسے آپ کو اگلی سیڑھی پر چڑھنا ہے، اس سے پہلے کی سیڑھی پر آپ کو قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ہر سیڑھی اگلی سیڑھی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات کو آپ کو ثابت کرنا ہے، اس سے پہلے ایک معلوم چیز سامنے رکھنی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر اگلی بات سمجھ میں آتی ہے۔ انسان ہمیشہ معلوم سے معلوم کو سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کسی چیز کے تعلق سے اگر ذہن میں کوئی تشویش ہے، کوئی شک شبہ ہے، تو اس کی واقعی علت بتا دی جائے، اگر واقعی اس کا سبب بتایا جائے کہ ایسا کیوں ہے، تو مزید بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اس آیت میں ہم کو دونوں چیزیں ملتی ہیں، اور ایک چیز اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ چار باتیں کل ملا کر اس آیت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب سے پہلا سوال یہاں پر ہے کہ پوری سورت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں سے شروع ہوتی ہیں اور خصوصاً اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کا معاشرہ، اہل ایمان کا معاشرہ اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر اچانک خطاب سارے انسانوں سے، یا ایہا الناس، اے لوگوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں، الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما، اس آیت میں جو خطاب ہے یہ پیش کیا گیا ہے عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ ما ان اول سورۃ وجہ الخطاب به للذین آمنوا، جبکہ اس سورت کا پہلا حصہ اس سے پہلے کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں خطاب اہل ایمان کے لیے۔ وسبب ذلك ان هذا الخطاب في هذه الايه موجه لكل انسان، اس کا سبب یہ ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ لأنه يقع التفاقر بالأنساب من كل انسان، اس لیے کہ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا یہ ہر انسان سے ثابت ہوتا ہے۔ عموماً اس میں صرف اسلامی معاشرہ مبتلا نہیں ہے، صرف بعض مسلمان اس میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ یہ برائی اس سارے انسانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ یا ایہا الناس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اے انسانوں، اے لوگوں، والخطاب للمؤمن والکافر والبر والفاجر، اور اس آیت میں خطاب مومن اور کافر دونوں سے، اور بر نیک، بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی اور بر کے معنی ہوتے ہیں نیک، یہ فرق یاد رکھیں۔ عربی زبان میں بر اور بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم، جب یہ بر کہا جائے گا اس سے مراد نیکی ہوگی، اور بر جب کہا جائے گا تو اس سے مراد نیک یا بھلائی کرنے والا۔ اسی لیے عبد البر کہا جائے گا، نہ کہ عبد البر، نام جو ہے عبد البر ہوگا، عبد البر نہیں، نیکی کا بندہ نہیں ہوگا، بھلائی کرنے والا اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام البر، بر الرؤوف الرحیم، تو البر اللہ کے ناموں میں سے۔ اسی لیے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابن عبد البر، ابن عبد البر، ان کو غلطی سے لوگ ابن عبد البر کہتے ہیں، غلط ہے، ابن عبد البر، جن کی کتاب مشہور کتاب ہے جامع بیان العلم ہے، اسی طرح سے اور بھی کتاب ان کی مشہور کتاب ہیں، الاستذکار ہے، التمہید ہے، اور کئی کتابیں ان کی ہیں، تو موطأ کی جو مشہور شرحیں ہیں دو، امام مالک کی جو کتاب ہے موطأ، اس کی جو شرحیں ہیں ایک ہے تمہید اور دوسرے ہے التمہید اور دوسرے ہے الاستذکار، یہ دونوں کتابیں امام مالک کی کتاب موطأ کی شرح ہیں۔ تو یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والخطاب للمؤمن والکافر والبر والفاجر، اس آیت میں خطاب مومن و کافر، نیک و بد دونوں سے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت میں خصوصی طور پر خطاب ساری انسانیت سے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر، یہ بہت ہی عمدہ بات یہاں پر ہے، اور کسی غیر مسلم کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو واقعی اس کو متاثر کرے گی، اگر وہ صاف ذہن سے اس آیت پر غور کرے۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا پیغام انسانیت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ انسانیت ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں مساوات ہے، ایک دوسرے پر برتری، یہ بگاڑ ہے، ایک سلیم الفطرت انسان مساوات چاہتا ہے، برابری، لیکن افضلیت بھی ہے. تو ایک ہوتا ہے برابری ہو, ایک تو اصل برابری ہے, لیکن فوقیت کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام بتاتا ہے کہ فوقیت کی بنیاد کسبی ہے, پیدائشی نہیں. کہ ایک انسان کس گھر میں پیدا ہو, کس خاندان میں پیدا ہو, یہ اس کا اپنا انتخاب نہیں ہے, یہ اس کی اپنی کوشش نہیں ہے. لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, نیکی کرنے والا ہو, برائیوں سے بچنے والا ہو, یہ چیز اس کی کسبی ہے, اس کا اپنی کمائی ہے, اس کا اپنا عمل ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ شرط کی اصل بنیاد پیدائشی, خاندانی, قومی نہیں, عزت, مقام اور شرف کی اصل بنیاد وہ ہے جس کو انسان خود کمائے, اور ہر ایک کے لیے موقع کھلا ہوا ہے. تو ایک غریب خاندان کا انسان, ایک کالا حبشی غلام اگر کوشش کرے تو وہ بھی اونچا مقام پا سکتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں کوشش کی بنیاد پر مقام ملتا ہے, نہ کہ خاندانی بنیاد پر. ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی یعنی بڑی اور اونچی بات اس آیت میں کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب اس کے کئی ٹکڑے ہیں. پہلی بات تو ہم نے سمجھی کہ خطاب سارے انسانوں سے, آیات کے درمیان اچانک سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا. یہ آیت آیت دعوت ہے. ہم کسی بھی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ آیت اگر پڑھ کے سنائیں تو واقعی ان کے دل میں بات اترے گی کہ قرآن کتنا بڑا پیغام ہوتا ہے. قرآن میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہودی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل مانتے ہیں, اور ایسی کئی نسلیں دنیا میں ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل مانتے ہیں. ہم افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. اسلام دور جدید کے لیے بھی ہے, وہ صرف ماضی کا دین نہیں ہے, وہ آج کے انسان کے لیے جو اپنے حقوق اور اپنی آزادی کا چاہنے والا ہے اس کے لیے بھی اسلام ہے. اسی لیے اسلام بتا رہا ہے کہ سب کے سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اور سب برابر ہیں, اور اگر شرط ہے تو وہ خاندانی نہیں بلکہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر اس کو ملے گا. تو یہاں پر یہ بات اس آیت میں بتائی گئی, ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى, اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے, ایک مرد اور ایک عورت سے, ذکر مرد, انثى عورت, مذکر مؤنث, میل فیمیل. یہاں یہ بات بتائی گئی کہ انسان ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا, اور سارے لوگوں کا حال یہ ہے. قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی, اب اس کو سمجھنا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا تو مطلب کیا ہے, ایک, اور دو, اس کی اس بات سے مناسبت کیا ہے, مساوات سے اس کا تعلق کیا ہے, اکوالجی جس کو ہم کہتے ہیں, آپسی برابری, اس سے اس کا تعلق کیا ہے, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک بات بتانے کے لیے پہلے تمہید ہوتی ہے, پہلے بنیاد ہوتی ہے, اس کے بعد اصل بات بیان کی جاتی ہے. یہ بھی استدلال کا ایک طریقہ ہے, اور اس آیت میں اس کی بھی تعریف دی گئی ہے. یا قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یہاں بھی خطاب کس سے کیا گیا؟ سارے لوگوں سے. اے لوگو اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, الذی خلقکم, جس نے تم سب کو پیدا کیا, من نفس واحدہ, ایک جان سے, ایک نفس سے, وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے, وبث منہما, ان دونوں سے پھیلا دیے کئی مرد اور عورتیں, یعنی اے لوگو اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. سب سے پہلی تخلیق انسان کی کون ہے؟ انسان سب سے پہلے بنائے گئے آدم علیہ السلام، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا. وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے ساری دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر دی. یہ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے علم و حکمت کی دلیل ہے. یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان سب سے پہلے ایک پیدا کیا گیا، اس کے بعد اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر ان دو سے بقیہ انسان مرد اور عورت کی صورت میں دنیا میں پیدا کیے گئے اور پھیلا دیے گئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ بسے ہوئے ہیں. تو اصلاً انسان ایک ہے. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، اور پچھلی آیت میں بھی جیسے اللہ نے اس بات کو بتایا ہے کہ تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاً ایک انسان سے پیدا کیا گیا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر علماء نے دو باتیں کہی ہیں، اس کو یاد رکھیں. وخلق منها زوجها، کہ ایک نفس سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. ایک بات علماء نے کہی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام ہی میں سے حوا کو پیدا کیا گیا، انہی کی پسلی نکال کر بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا. یعنی گویا کہ اصلاً سب سے پہلی تخلیق یعنی انسانی اعتبار سے آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا. تو من نفس واحدہ اصلاً آدم علیہ السلام ہے. پھر خلق منها زوجها، یہ زوج یہاں پر حوا ہے، یہ ان میں سے یعنی منها آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر اس انسانوں کا سلسلہ جاری رکھا اور دنیا میں لوگوں کو پھیلا دیا. ایک بات تو علماء نے کہی ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے پیدا کیا گیا تھا. دوسری بات یہاں پر علماء نے کہی کہ اس کی پختہ کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کسی مرفوع روایت میں یہ نہیں ہے، اقوال ہیں سلف سے اور بنی اسرائیل سے باتیں اس سلسلے میں آئی ہیں. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ منہا سے مراد آدم علیہ السلام کے جسم سے نہیں بلکہ ان کی جنس سے. وخلق منہا زوجہا، یہاں پر جو نفس ہے، نفس سے مراد جنس ہے، یعنی جیسے فرشتہ فرشتہ، جن جن، انسان انسان، جانور جانور، تو اس طرح سے پرندے پرندے، تو یہ کیا ہے؟ ایک جنس ہے. تو اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ انسان کی بیوی کسی فرشتوں میں سے کسی مؤنث کو بنا دیا، فرشتوں میں مؤنث نہیں ہوتا ہے، یا جنات میں سے کسی کا جوڑا انسان کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے الگ جنس ہیں، جنات الگ جنس ہیں، اور انسان الگ جنس ہے، ایک الگ کیٹیگری ہے. تو انسان کے لیے جوڑا بنایا انسان ہی میں سے. تو یہاں پر وخلق منها، اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی جنس سے اس کے لیے جوڑا بنایا. یہ بات بعض علماء نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں منها اور من نفسها یا اس طرح سے جو بھی بولا جاتا ہے، تو نفس سے بنانا یہاں پر اسی کی جنس سے بنانا ہے. جیسے مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا ان کے درمیان بعث فیہم رسول ایک رسول من انفسہم جو انہی میں سے, تو یہاں من انفسہم میں من نفس جو کہا جا رہا ہے اسی کے نفس میں سے, تو یہ مراد یہ نہیں کہ ایمان والوں کے جسم میں سے نکال کے رسول بنایا بلکہ انہی کے جنس میں سے ایک رسول بھیجا, انہی کے جنس میں سے ایک رسول بھیجا, انسان ہیں تو انسانوں کے لیے رسول بھی انسانوں ہی میں سے انسان ہے, تو من انفسہم سے مراد یہاں پر من جنسہم ہے, انہی کے جنس میں سے ہے, یہ نہیں کہ رسول بھیجا تو جنات میں سے کسی کو انسانوں کی طرف بھیجا بلکہ رسول بھیجا انسانوں میں سے انسان کو. تو یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیا, اس کو یاد رکھیں, اس سلسلے میں کئی آیات ہیں, تو یہ دو باتیں علماء نے ذکر کی ہیں, ایک دو قول کے سلسلے میں علماء کے ہیں, ایک یہ کہ حضرت حواء آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنائی گئی تھی, انہی میں سے ان کو لیا گیا تھا اور ان کی تخلیق ہوئی, اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام میں سے ان کو پیدا کیا گیا, کا مطلب یہ ہے انہی کی جنس میں سے ان کو پیدا کیا گیا, تو وہ انسان کے لیے انسان بنائیں گے, یہ دونوں باتیں ہیں. تو یہاں پر ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے اصل جو اس پچھلی آیت سے مطابقت رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, کہ سارے انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ کہاں سے آئے, یہ ان دونوں میں سے پیدا کیے گئے ہیں, انہی کی اولاد ہیں, بتانے کا اصل مقصد اور غرض و غایت یہاں پر کیا ہے, دنیا میں جتنے بھی رنگ و نسل کے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں, وہ بس منہما دو, مرد اور عورت ان دونوں سے پہلے دو تھے اور دو سے اتنے سارے دنیا میں پیدا ہوئے, تو سب کا رشتہ جا کر ان دو پر ختم ہوتا ہے, سلسلہ ان دو پر ختم ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا, اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بھی بنایا, یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام ہی میں سے اسی نفس سے یا انہی میں سے ان کا جوڑا بنایا, تو سارے انسان اصلاً ایک انسان کی اولاد ہے, سارے انسان اصلاً ایک باپ کی اولاد ہے. تو یہ بات یہاں بتائے گی, امام شنقیطی نے اس ضمن میں ایک بات کہی ہے جو ایک علمی لطیفہ یا علمی ایک نقطہ ہے, کہتے ہیں لطیفہ کا مطلب ہمارے یہاں جوک ہوتا ہے, علمی زبان میں لطیفہ کا مطلب ایک بہت ہی لطیف بات کے لیے ہوتا ہے, ایک نقطے کی بات کے لیے ہوتا ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن لطیفہ ضروری نہیں کہ جوک ہی کے لیے آئے. امام شنقیطی نے ایک لطیف بات یہاں کہی ہے, کہتے ہیں خلق نوع الانسان على اربعۃ انواع مختلفہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو چار انواع پر پیدا کیا ہے, چار معاملے ہیں انسان کی تخلیق کے, چار انواع ہیں, نو قسم کیٹیگری, اور الاول منہا پہلی کیا ہے, خلقہ لا من انثى ولا من ذکر وهو آدم علیہ السلام, کہتے ہیں پہلی قسم کیا ہے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا نہ مادہ سے نہ نر سے, نہ ماں سے نہ باپ سے, یہ کون ہے, آدم علیہ السلام, نہ ان کی ماں نہ ان کے باپ, اللہ نے ڈائریکٹلی پیدا کیا آدم علیہ السلام کو ایک ایسا. والثانی خلقہ من ذکر بدون انثى وهو حواء, پیدا کیا انسان کو, دوسری قسم کیا ہے, مرد سے پیدا کیا بغیر عورت کے, یہ کون ہے, حواء, یہ اسی کے قائل ہیں کہ حضرت حواء آدم علیہ السلام کے جسم سے لی گئی, ان کی پسلی سے نکالا گیا اور ان کو پیدا کیا گیا بائیں پسلی سے. والثالث تیسری قسم کیا ہے, خلقه من انثى بدون ذكر، اللہ نے انسان کو پیدا کیا عورت سے بغیر مرد کے، وہو عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری قسم کیا ہے کہ مرد نہیں عورت، اللہ نے انسان کو عورت سے پیدا کیا. والرابع خلقه من ذکر وانثى وهو سائر الآدمیین، کہتے ہیں کہ چوتھی قسم کیا ہے، مرد اور عورت دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سارے انسان ہیں، بقیہ سارے انسان مرد اور عورت سے پیدا ہوتے ہیں. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ جَلَّ وَعَلَى، اور کہتے ہیں کہ یہ چاروں قسمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، یہ اللہ کی کمال قدرت کے اظہار کی علامت ہے. تو پہلے بغیر ماں باپ، پھر دوسرا یعنی بغیر مرد اور عورت، دوسرا مرد سے حضرت حوا کو اور عورت سے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے انسان ہیں جو مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوتے ہیں. اوّا البیان میں علامہ الشنقیطی نے، محمد امین الشنقیطی، یہ بڑے عالم سے گزرے ہیں قریب دور کے، محمد امین الشنقیطی، تو دو ہیں، ایک ہے مختار شنقیطی جو ابھی ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ جو ہیں یہ شنقیطی ہیں، مختار شنقیطی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو محمد امین الشنقیطی ہیں، یہ مفسرین میں سے ہیں اور کافی معروف ان کی تفسیر ہے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کی تخلیق کے ذکر میں کیا حکمت ہے، اللہ نے کیوں بیان کیا، انسانی مساوات کو بیان کیا جا رہا ہے، فضیلت کی بنیاد بتائی جا رہی ہے، تو یہاں ایک مرد اور عورت سے انسان کی تخلیق کو ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْمُرَادُ بِالذَّكَرِ وَالْأُنثَى فَآدَمُ وَحَوَّا، یہاں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو ایک مرد اور ایک عورت سے مراد کون ہے، دو باتیں علماء نے کہی ہیں، اس کو پہلی بات سمجھیں. اس کو تو کہتے ہیں کہ یہاں مراد آدم اور حوا ہے، ایک مرد آدم ایک عورت حوا. وَالْمَعْنَى أَنَّكُمْ تَتَسَاوَوْنَ فِي النَّسَبِ وَهَذَا زَجَرٌ عَنِ التَّفَاخُرِ بِالْأَنْسَابِ، کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگوں سمجھو کہ تم سب کے سب نسب میں برابر ہو. نسب کس کو کہتے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، لوگ اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں، تو سارے خاندان جا کے کہاں ملتے ہیں، ایک ماں باپ پر، اصلاً سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو سب کا خاندان ایک ہی ہے، تو پھر برابری سب کی برابری ہو گئی، اب فخر کی کیا بنیاد باقی رہی، جس کی اولاد ایک انسان ہے دوسرے انسان بھی اسی کی اولاد ہیں، آدم و حوا، تو پھر اب فخر کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ سب کے سب اسی خاندان کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے سارے انسانوں کا پیدا ہونا بتلایا تاکہ خاندانوں کی بنیاد پر فخر اور امتیاز کا خاتمہ ہو جائے. کہا کہ وَهَذَا زَجَرٌ عَنِ التَّفَاخُرِ بِالْأَنْسَابِ، نسب کی بنیاد پر فخر کرنا اس کے لیے اس میں ڈانٹ ہے کہ تم کو اپنے نسب کی بنیاد پر فخر کرنا نہیں چاہیے. یہ زاد المسیر میں ابن الجوزی نے بات کہی ہے. ابن عطیہ نے یہاں پر مزید ایک بات کہی ہے کہ یہاں دو احتمال ہیں، مرد اور عورت، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا، یہاں پر دو احتمال ہیں. ابن عطیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، قوله تعالی من ذکر وانثى یحتمل ان یرید آدم وحوا، وہی بات ابن الجوزی نے کہی، کہتے ہیں کہ اس میں ایک مرد عورت سے پیدا کرنے میں مراد احتمال یہ بھی ہے کہ مراد آدم و حوا ہوں، کہ تم سب آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. فَكَأَنَّهُ قَالْ اِنَّا خَلَقْنَا جَمِيعَكُمْ مِنْ آدَمَ وَحَوَّا، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب کو ہم نے آدم اور حوا سے ہی پیدا کیا ہے، ويحتمل أن يريد الذكر والأنثى اسم الجنس. احتمال اس کا بھی ہے کہ یہاں مراد یہ ہو کہ تم کو تم سب کے سب کیسے پیدا ہوئے ایک مرد اور ایک عورت سے, یعنی آدم و حوا کی بجائے یہاں جنس بیان کی جا رہی ہے کہ سب کے سب, کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آسمان سے آ گئے, تم سب پیدا ہوتے ہو کیسے ایک مرد اور ایک عورت سے. تو اس اعتبار سے تم پیدائش پر فخر کرنا چاہتے ہو, تم سب کے سب مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو, تو اس میں کیا بڑی بات ہے, سب کے سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں, تو تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا بے معنی ہے. فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مِن مَّاءِ ذَكَرٍ وَمَاءِ أُنثَى. کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو مرد اور عورت کے ملاپ سے, مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا ہے. وَقَصْدُ هَذِهِ الْآيَةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ. اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا قصد کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیوں بتایا جا رہا ہے. کہتے ہیں قَصْدُ هَذِهِ الْآيَةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ, کہ لوگوں کے درمیان مساوات کر دی جائے, لوگوں کے درمیان برابری قائم کر دی جائے کہ تم سب برابر, قبائلی فخر, خاندانی فخر, نسب اور نسل اور قوم کا فخر سب ختم کر کے بتایا جائے تم سب برابر. تو اس آیت کا مقصد لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرنا ہے. یہ آیت مساوات ہے, سب کے سب برابر ہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئی کہ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تم سب ایک مرد و عورت سے, آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہو, لہذا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا بے معنی ہے. آگے آئیے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا, کیوں, لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں ہمارے نام کیوں ہیں, کوئی آدمی نام ہی کی بنیاد پر فضیلت حاصل کرے, کسی کا نام مثلا حسن ہو, وہ کہے دیکھو میں حسن ہوں, میں بہتر ہوں, میں اچھا ہوں, تو نام کی بنیاد پر کیا ہے؟ نام اس لیے نہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم فخر کریں, ہم کہیں کہ نام اس لیے ہیں کہ دونوں میں تفریق ہو, پہچان ہو. سبھی کا نام اگر حسن ہو جائے دنیا میں تو آپ بتائیے دنیا کا نظام کیا ہوگا, سب کے سب اگر ایک ہی نام والے ہو جائیں, اگر مرد جو ہے حسن ہو یا احسن ہو اور عورت حسنہ ہو, بس اس طرح کے نام ہو, ساری عورتیں ایک ہی نام, مرد سارے ایک نام, یا سب کے سب ایک ہی نام, دنیا کا نظام کتنا بگڑ جائے گا. الگ نام کیوں ہیں؟ فضیلت بتانے کے لیے, کس کا نام اچھا ہے, اس کا نام اچھا نہیں ہے, اس کا نام اس سے بہتر ہے, تو کیا اس لیے ایسے نام ہیں سب کے؟ نہیں. نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ فضیلت کی بنیاد پر نہیں, پہچان کے لیے, ایک دوسرے کو پہچانا جائے, ایک دوسرے کا تعارف, آپ کا اسم گرامی کیا ہے, آپ کا اسم شریف کیا ہے, تو نام معلوم پڑا اس کا نام مجھ سے اچھا ہے کا مطلب مجھ سے بہتر ہے؟ نہیں. تو یہی بات اسی طرح سے تم کو ہم نے شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا, اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو, ہمارا قبیلہ بہتر, ہمارا خاندان بہتر, بلکہ ہم نے تم کو اس لیے مختلف قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, تعلقات قائم ہو, اپنی اصل کہاں سے آئے ہیں, خاندان ہیں, کون کون ہیں, تمہاری پہچان رہے, تمہاری تاریخ رہے, تمہارا تعارف رہے. اس کے لیے ہم نے تم کو ایسا قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹا ہے, رکھا ہے. شعوب اور قبائل سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. کہتے ہیں مطلب کیا ہے, الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. کہتے ہیں کہ شعوب جو ہیں یہ اصل ہیں اور اس کے نیچے قبائل ہوتے ہیں, یعنی اوپر کے لیول کے خاندان کو جہاں سے اصل ہے اس کو شعب کہتے ہیں یا اس کی جمع شعوب ہے، اور اس کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ قبیلہ 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 اس کے نیچے آتا ہے، تو اصل شعوب ہیں اور اس کے ضمن میں قبائل آتے ہیں، اس کو امام البخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ کنبوں اور خاندانوں میں یا خاندانوں میں اور قبیلوں میں، تو اس طرح سے شعبہ جو ہے شعب جو ہے یہ اوپر آتا ہے اور قبیلہ اس کی سب کیٹیگری میں آتا ہے، سارے قبیلے اوپر جا کے شعب ہو جاتے ہیں۔ امام شنقیطی اس تعلق سے کہتے ہیں والشعوب جمع شعب، شعوب جمع ہے شعب کی، وہو الطبقۃ الاولى، پہلا طبقہ شعب ہوتا ہے، سارے اوپر جا کے جو جڑتے ہیں وہ شعب ہوتا ہے۔ من الطبقات الست التي عليها العرب، چھ طبقات جو عرب کے ہیں ان میں سے جو عرب جن کو مانتے تھے ان میں سب سے اوپر جا کر شعب ہوتا تھا اور اس کے نیچے چھ طبقات آتے تھے، کیا ہیں وہ؟ الشعب والقبیلہ والعمارہ والبطن والفقد والفصیلہ، قبیلہ، عمارہ، بطن، فقد، فصیلہ۔ فصیلہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وفصیلت التی تؤوی، یہ بھی ذکر قرآن میں فصیلہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے اوپر شعب ہوتا ہے، اس سے نیچے قبیلہ، قبیلوں میں سے عمارہ، عمارہ میں سے بطن، بطن میں سے فقد، فقد میں سے فصیلہ۔ اتنا یاد ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امتحان میں نہیں آئے گا۔ بہت ساری بہنیں پریشان ہیں اور جو فیڈ بیک بھی دیا ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک امتحان دو ہو جائیں، یہ بھی رائے دی گئی کہ اس امتحان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اتنے سارے نوٹس ابھی باقی ہیں، ابھی تو آیت نمبر 13 چل رہی ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 150 صفحات تو آپ کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے، کبھی کوئی ایسے نوٹس آپ نے اتنا نہیں پڑھا ہوگا کسی ایک ہی صورت کو۔ بہرحال گھبرائے نہیں، امتحان، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امتحان اتنے پورے نوٹس میں سے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ موٹا موٹا امتحان ہوگا، کچھ سوالات تھوڑے سے مشکل ہوں گے جو کل مارکس حاصل کرنے والوں کے لیے ہوں گے، وہ چاہیں تو پورے دروس سن لیں، اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں پوچھی جائیں گی۔ ہاں لیکن جو سب سے پہلے نوٹس دیے گئے تھے اس کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے، اسی میں سے زیادہ تر مواد آئے گا، اس کے علاوہ کہیں کہیں سے آئے گا جو میں بول رہا ہوں سمجھا رہا ہوں، لیکن اتنی باریک چیزیں نہیں آئیں گی کہ شعب اور قبیلہ اور عمارہ اور بطن اور بطبر اور فصیلہ کیا ہے۔ تو امتحان آسان ہوں گے انشاءاللہ، اتنے مشکل بھی نہیں اور اتنے آسان بھی نہیں، اور اس کے لیے وقت بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ فالشعب یجمع القبائل، شعب میں سارے قبیلے جمع ہو جاتے ہیں، شعب کے اندر سارے قبیلے جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے شعب کو آپ مثال کے طور پر ایک بڑی بلڈنگ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی بلڈنگ کے اندر فلیٹس ہوتے ہیں، فلیٹس میں کمرے ہوتے ہیں اور اس میں پارٹیشنز ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو سب سے بڑی عمارت ہے اس کو شعب کہتے ہیں، اس کے اندر قبیلے، اس کے اندر والقبیلۃ تجمع العمائر، قبیلہ عمائر کو جمع کرتا ہے، عمارہ بطون کو جمع کرتا ہے، بطن افغاد کو جمع کرتا ہے، اور فخر فصائل کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، آپ یاد رکھیں نہیں یاد رکھیں آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خزیمہ شعب ہے، کنانہ قبیلہ ہے، قریش عمارہ ہے، قصی بطن ہے، ہاشم فخد ہے، اور عباس فصیلہ ہے۔ تو اس طرح سے عرب لوگ ان چیزوں کو بہت دھیان دیتے تھے، ہمارے یہاں تو پردادا کا نام بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ان کے یہاں پر خاص طور سے نسب کا جاننا اس کی اہمیت مانی جاتی تھی۔ وَسُمِّيَتِ الشُّعُوبُ لِأَنَّ الْقَبَائِلَ تَتَشَعَّبُ مِنْهَا، ہم شعبہ اپنے یہاں کہتے ہیں، یہ شاخ کو کہتے ہیں، برانچ۔ تو اصل میں شعوب کیوں کہا جاتا ہے؟ ساری ٹکڑے جو ہیں یہ برانچ آؤٹ ہوتے ہیں اسی سے، تتشعب یعنی اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں، تو اصل جو ہے یہ شعوب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعوب اور قبائل بنایا، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اسلام انکریج کر رہا ہے ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، نہ یہ کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو، ایک دوسرے پر گھمنڈ کرو، فخر کرو، بلکہ ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرو، اور خود اپنے خاندانوں کے اعتبار سے رشتوں کو پہچانو، تاکہ تم اپنا رشتہ ان سے جوڑ کر حقوق ان کے ادا کر سکو. رشتوں کو جاننا، نسب کو جاننا، خاندان کو جاننا، اس کی ایک مصلحت دینی بھی ہے، صرف تاریخی نہیں. تاریخی اعتبار سے انسان کو جاننا چاہیے کہ میری اصل کہاں سے آئی ہے، میرا خاندان کون سا ہے، اور یہ ہسٹوریکل ہے، یہ ذاتی چیز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک شرعی تعلق اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی اصل کو جانتا ہے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے وغیرہ کو جانتا ہے، تو اس سے رشتے ناطے اس کو معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے نکاح کا معاملہ، میراث کا معاملہ، اور احسان اور سلوک کا معاملہ خصوصی تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ صدقہ کریں تو رشتے دار پر صدقہ کرنا ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. تو ایک آدمی اگر رشتے ناطے جانے گا، خاندان وغیرہ جانے گا، تو پہچان ایک دوسرے سے ہوگی، تعلقات ہوں گے، اور احسان کا باب اس سے کھلتا ہے. اسی طرح سے نکاح وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے پہچان کے لیے کیا ہے، نہ کہ فخر کے لیے. اصل بات یہاں پر یہ ہے. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بہت ہی اہم ٹکڑا اس آیت کا ہے، اور پورے قرآن میں ایک بہت اہم بات ہے. پورے قرآن میں اہم ترین آیات میں سے یہ ایک ٹکڑا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں وہ سماجی برائی جو تفاخر، گھمنڈ اور خاندانی جبر، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں یا امریکہ اور اس طرح کے یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں، نسلی فخر آج بھی ان میں ہے. ہٹلر کا کیا پرابلم تھا؟ نسلی فخر میں مبتلا تھا وہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ خاندانی فخر، نسلی فخر میں مبتلا تھے وہ. آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے اپنے یہاں پر، ہمارے اپنے ملک میں ہیں، خاندانی فخر، نسل کا فخر. یہ ساری انسان، یہ ایسی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے کی بیان کی جا رہی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں، اس لیے ہم کو عجیب لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے نہیں ہے، ایسا تو ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن ذرا اپنے غلاف سے آپ باہر نکل کے دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھیں، آج دنیا آج بھی اسی نظام پر قائم ہے. آج بھی سماج رنگ اور نسل اور خاندانی فخر کی بنیاد پر قائم ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں میں چیز نہیں ہے. ہاں جہاں جہالت ہے گاؤں دیہات میں، وہاں یہ بھی. لیکن اسلام میں آپ دیکھیے، حج کو آدمی جاتا ہے، کالا، گورا، چینی، جاپانی، افریقی، یورپ، عرب، عجم، سب کے سب ایک صف میں. جیسی اذان ہوئی، نہ جماعت کھڑی ہوگی، سب کے سب بازو بازو کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی حبشی آگے ہے، عرب پیچھے ہے، کبھی امام حبشی ہے. آپ سوچئے، یعنی اسلام کیا کیسا عظیم شان دین ہے، جس نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اس چیز کو، جڑ سے اکھاڑ کے اسلام نے پھینک دیا اس کو اتنی آسانی سے، جس کو آج بھی یورپ، امریکہ اور بڑے بڑے ملک ختم نہیں کر پا رہے ہیں. آج ڈاکیومنٹریز آپ دیکھیں گے، ایسی ڈاکیومنٹریز ہیں، آج بھی یورپ میں نسلی تفاخر ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں کالے گورے کا فرق آج بھی ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں آج بھی ہے. لیکن اسلام میں چیز نہیں ہے. کتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ایک انسان کسی خاندان میں پیدا ہوا، اس کی کوئی غلطی نہیں. اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی چوائس نہیں ہے. صرف اسی بنیاد پر اس کو گھٹیا اور کمتر مانا جائے، اسلام یہ نہیں بتاتا ہے. ہاں اگر کمتر ہے، اس کے کمتر اعمال کی وجہ سے. اگر وہ اعلیٰ ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اعلیٰ اعمال کی بنیاد پر. اور وہ عمل کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں شرف ملتا ہے وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا۔ جو آدمی جتنا برائیوں سے بچنے والا ہو اتنا شریف ہے، جو برائیوں میں مبتلا ہوتا ہو شریف ہے نہیں، چاہے وہ شریف خاندان کا ہو لوگوں کے اعتبار سے، لیکن وہ شریف نہیں ہے۔ شریف وہ ہے جو شریف جی، شریف وہ نہیں جو شریف خاندان میں پیدا ہو، شریف وہ ہے جو شرافت کے ساتھ زندگی بتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک شریف خاندان میں پیدا ہوا، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کی کرتوت اچھی نہیں ہے۔ تو عمل اصل ہے، اور عمل میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ انشاءاللہ ایک درس ہم یہ قواعد میں سے ہیں، قرآن میں بہت سارے قواعد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ اس آیت میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہارے درمیان سب سے شرف والا وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہو، یہ قاعدہ اللہ کا۔ تو ایسے کئی قواعد قرآن میں اللہ نے بیان کیے، انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم اللہ نے توفیق دی تو قواعد قرآنیہ اس طرح سے ایک درس ہم انشاءاللہ سلسلہ لیں گے، قرآن میں جو بیان کیے گئے قاعدے اللہ نے ہیں کہ جو قاعدے بدلتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک ہم سلسلہ درس کا کورس انشاءاللہ کریں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق، قابل قدر، شرف والا، عزت کا حقدار کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ اسلام میں فضیلت کا مدار رنگ و نسل پر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں تفصیل سے اس کو سمجھایا اور زیادہ واضح کر کے صاف الفاظ میں اس کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس، دیکھیں اللہ نے بھی اسی سے خطاب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے خطاب کیا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ایک بات اس سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام عالمی دین ہے، قومی نہیں، عربوں کا دین، عربوں والا نہیں، عرب کے لیے نہیں، اسلام کا خطاب، قرآن کا خطاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، آپ کا ایڈریس کس کے لیے ہے؟ آپ کا پیغام کس کے لیے ہے؟ قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، اسی لیے قرآن میں خطاب بار بار کیا ہو رہا ہے، اے لوگو، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، اور اخلاقی بنیاد، اخلاقی بہتری، سماجی فلاح کا راستہ قرآن صرف اسلامی معاشرے کے لیے نہیں دے رہا ہے، بلکہ قرآن سارے انسان اور سارے انسانی سماج اور سارے عالمی معاشرے کی فلاح کے لیے اصول دے رہا ہے کہ اسلامی دائرے سے، مسلمانوں کے معاشرے کے دائرے سے باہر نکل کر سارے انسانوں سے خطاب کر کے بتا رہا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو۔ قرآن سارے عالم کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسی لیے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، خبردار تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے۔ سب کے والد کون ہیں؟ اصلاً آدم علیہ السلام۔ وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، خبردار کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب ہیں، کون بولے گا ایسا؟ آپ خود عرب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اعجمی کون؟ جو عرب نہ ہو، نان عرب، اس کے برعکس آپ دیکھیے آج بھی یہود کہتے ہیں ہم افضل ہیں دوسروں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہودی ہیں. لیکن اسلام آیا ہے مساوات کو لے کر. الا لا فضل لعربی علی اعجمی, خبردار کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی, اور کسی اعجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ایسا نہ ہو کہ الٹی مصیبت عربی کے اوپر اعجمی کہنے لگے ہماری فضیلت ہے ان پر, اس لیے کہ امی ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں. کسی اعجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لأحمر ولا علی اسود, کسی سرخ رنگ کو کسی لال رنگ والے کو لال چمڑی والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ولا اسود علی احمر, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی, ہاں اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے. تو یہاں پر فضل کی بات ہو رہی ہے, فضیلت کی بات ہو رہی ہے. اگر فضیلت ہے تو اس کا مدار قومیت اور رنگ نہیں ہے. عربی عجمی قومیت, احمر اسود رنگ, رنگ اور نسل, رنگ اور نسل, رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت اسلام میں نہیں ہے. ہاں فضیلت ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تقوی, پرہیزگاری, اللہ کا خوف. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. بلکہ رنگ و نسل کی بنیاد پر فخر کرنا یہ جاہلیت ہے, مشرکانہ سماج کی برائی ہے. جاہلیت کیا ہے؟ مشرکانہ سماج کی کچھ خاص باتیں تھیں, ان میں سے ایک ہے جو اسلام سے پہلے سماج تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب الناس یوم فتح مکہ, فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا. فقال یا ایها الناس, آپ نے کہا اے لوگو, ان اللہ قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیہ وتعاظمها بآبائها. آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو, اللہ تعالی نے جاہلیت کی عبیہ, جاہلیت کا افتخار, جاہلیت کا فخر کرنا اور باپ دادا پر گھمنڈ کرنا, ان کی عظمت کو بتا کر اپنے آپ کو افضل بتانا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے. اذهب عنكم, اس سے تم سے اس کو مٹا دیا ہے. فالناس رجلان, لوگ دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں, لوگ دو ہیں. بر تقی کریم علی اللہ, بر نیک, تقی متقی, کریم علی اللہ, جو اللہ کے نزدیک کریم ہو, کرم والا ہو اور عزت والا ہو. وفاجر شقی حین علی اللہ, اور دوسرا کون ہے؟ گناہگار بدبخت, اللہ کے نزدیک حقیر. لوگ دو ہی قسم کے ہیں, یا تو نیک متقی جو اللہ کے نزدیک عزت والے, یا پھر گناہگار بدبخت اللہ کے نزدیک ذلیل. یا تو آدمی اس کیٹیگری میں ہے یا پھر اس کیٹیگری میں. تو لوگ دو ہی کیٹیگری میں بڑھ گئے ہیں, اب سب ختم, اب دو ہی کیٹیگری ہیں, نیک متقی عزت دار, گناہگار بدبخت اور ذلیل. والناس بنو آدم, سب کے سب بنو آدم ہیں, آدم کی اولاد ہیں. وخلق اللہ آدم من تراب, اور اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. قال اللہ, اللہ نے فرمایا یا ایها الناس, یہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد و عورت سے اور تم کو شعوب اور قبائل بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یقیناً تمہارے درمیان سب سے زیادہ شرف والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. ابن حبان کے الفاظ ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. یہ خطبے کے یا کسی بھی دینی خطاب کے ختم پر کہا جاتا ہے, سنت ہے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. تو اس حدیث کو امام الترمذی, ابن حبان اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, اور اسی طرح سے شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہاں پر آپ غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا لوگ دو قسموں میں ہیں, یا تو متقی ہیں یا تو فاجر ہیں, اور عزت متقی کے لیے ہے اور ذلت فاجر کے لیے ہے. اور کہا لوگ بنو آدم ہیں, اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی تم گھمنڈ کرتے ہو, تمہاری اصل مٹی ہے, تمہاری اصل مٹی ہے, تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو, اور پھر گھمنڈ کرتے ہو مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی میں جانا, پھر گھمنڈ کرتے ہو نطفے سے پیدا ہوئے, ایسی چیز سے جس کا تذکرہ کرنا اور سننا بھی تم کو پسند نہیں, اور پھر گھمنڈ کرتے ہو. آپ دیکھیے انسان کی پیدائش جس چیز سے ہوئی ہے اس کے بعد انسان گھمنڈ کرے, تو گھمنڈ انسان کے اندر بہت بڑی برائی ہے جو انسان کو حق کا انکار اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ کرتی ہے. انسان اگر اپنی اصل کو یاد رکھے, انسان اگر اپنی اصل کو یاد رکھے تو گھمنڈ نہیں کرے گا. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی افتخار سے منع کیا ہے. امام شنقیطی فرماتے ہیں قوله تعالى انا خلقناكم من ذكر وانثى يدل على استواء الناس في الاصل. ایک مرد عورت سے پیدا کیا, کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اپنی اصل میں سب کے سب برابر ہیں, بائی ڈیفالٹ سب برابر ہیں. لان اباهم واحد وامهم واحده, اس لیے کہ ان کا باپ اور ماں دونوں ایک ہی ہیں. وَكَانَ فِي ذَلِكَ أَكْبَرُ زَاجِرٍ عَنِ التَّفَاخُرِ بِالْأَنْسَابِ. اس آیت میں سب سے بڑی ڈانٹ ہے کس کے لیے؟ نسب پر فخر کرنے کے لیے. نسب پر فخر کرنا, اس پر اللہ نے اس آیت میں ڈانٹا ہے. وَتَفَاوُلِ بَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ, اور بعض لوگوں کو ستانا, ان پر ظلم کرنا خاندان کی بنیاد پر, ہم افضل ہیں, ہم بہتر ہیں. بیان تعالی انہ جعلہم شعوبا وقبائل لاجل ان یتعارفوا. اللہ نے بتایا کہ تم کو اللہ نے شعوب اور قبائل کیوں بنایا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ای یعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے اور ایک دوسرے سے امتیاز ان کا قائم ہو, پہچان ہو, فرق کرنا آسان ہو. لا لاجل ان یفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه, اس لیے نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر گھمنڈ کریں اور ایک دوسرے پر دست درازی کریں, ظلم کریں. اب اور بیان میں بات علامہ شنقیطی نے کہی ہے. جہاں اپنے بڑے خاندان پر فخر کرنا یہ برا ہے, وہیں کسی کو اس کے رنگ یا اس کی نسل کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر چھوٹا بتانا یہ بھی جاہلیت ہے, یہ بھی جاہلیت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ کان بینی وبین رجل من اخوانی کلام, کہتے ہیں کہ میرا اور ایک مسلمان بھائی کا جھگڑا ہو گیا, ہمارے درمیان بات بڑھ گئی, تو میں ہو گئی. وکانت امہ اعجمیہ, اس کی ماں عربی نہیں تھی, اعجمی تھی, کالی حبشی. فعیرته بأمه, میں نے اس کی ماں کا نام لے لیا جھگڑے میں اور کہا, ایک روایت میں یا ابن السوداء, اے کالی کلوٹی کے بیٹے. یا ابن السوداء یعنی اے حبشیہ کے بیٹے. حبشی عورت اس کی اولاد حبشی کی اولاد کہیں گا اس طرح سے کچھ بول دی. فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان صحابی نے جب سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت لے کر. ولقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں میری ملاقات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. وقال یا ابا ذر انک امرء فیک جاہلیہ, آپ نے کہا اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر جاہلیت باقی ہے. اے ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے. قلت یا رسول اللہ من سب الرجال سب ابا و امہ, کہا کہ اللہ کے رسول جب لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے, ہوتا ہے ایسا چلتا ہے ہم لوگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. قال یا ابا ذر انک امرء فیک جاہلیہ, آپ نے پھر کہا ہاں اے ابو ذر تیرے اندر اب بھی جاہلیت باقی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اقرار نہیں کیا, کہا کہ نہیں یہ جاہلیت کہ آپس میں تم میں جھگڑا ہو تو میں ہو اور تم آپس کے جھگڑے کو بڑھا کر ماں باپ تک لے جاؤ, اور وہ بھی یہ کہ کالی کا بیٹا حبشی کا بیٹا تو رنگ و نسل تک چلا گیا. ایک دوسرے کو ذلیل کر, گالی کیا ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایسا لیبل دینا جس سے وہ چھوٹا دکھائی دے, تعریف تو نہیں ہوتی اس میں, اس میں ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو ذلیل کرنے کی بنیاد تیرے پاس کیا ہے, حبشی یعنی وہ حقیر ہے وہ ذلیل ہے, تو کالی کا بیٹا کہہ کے اس کو ذلیل کرتا ہے, یعنی تیرے نزدیک رنگ کی بنیاد پر ایک انسان ذلیل ہوتا ہے. جاہلیت نہیں ہے یہ, جاہلیت کہ تو رنگ و نسل اور خاندان کی بنیاد پر ذلیل کرے ایک دوسرے کو, اس کا نام لے کر کسی کو عار دلائے, یہ عار دلانا کیا ہے, جاہلیت ہے. تو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا یہ جاہلیت ہے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حقیقی شرط کیا ہے, تقویٰ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ ان پڑھ ہو, چاہے وہ اپاہج ہو, چاہے وہ کالا کلوٹا ہو, چاہے وہ کسی خاندان میں پیدا ہوا ہو, چاہے وہ کیسا بھی ہو, وہ انسان عزت کے لائق بن سکتا ہے اللہ کے نزدیک. کس بنیاد پر, تقویٰ کی بنیاد پر. وہ پرہیزگار بن جائے وہ عزت والا ہے, وہ پرہیزگار بن جائے عزت والا ہے, چاہے اس کے پاس مال نہ ہو, چاہے اس کی اپنی کوئی تاریخ نہ ہو, چاہے اس کے پاس خوبصورتی نہ ہو, اس کے پاس زیورات نہ ہو, چاہے اس کے پاس دنیا کی ڈگری نہ ہو, اس کے پاس اگر تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ سماج میں عزت لوگوں کو ملنا چاہیے ان کی دینداری کی بنیاد پر, نہ کہ ان کے مال اور ان کے حسن اور ان کی ملکیت اور ان کی ڈگریاں ان بنیادوں پر. اصل بنیاد کیا ہے, اعلیٰ انسان کون ہوتا ہے, تقویٰ والا. ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, اصل تقویٰ ہے, تقویٰ نہیں تو پھر ذلیل انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکرم التقویٰ, کرم عزت شرف کیا ہے, تقویٰ ہے. کرم دراصل تقویٰ ہے, شرافت تقویٰ ہے, خاندانی شرف نہیں. شرف واقعی ذاتی ہوتا ہے اور وہ ذاتی قصبی ہوتا ہے اور وہ تقویٰ ہے. تو اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے. قال اتقاهم للہ, کا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا, جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ محتاط, جو اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرتا. اتقاهم للہ, جو اللہ سے خوب ڈرنے والا, یہ زیادہ عزت کے لائق ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت. اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ تقویٰ عزت کی بنیاد ہے, تقویٰ عزت کی حفاظت بھی ہے. تقوا، پرہیزگاری، حرام سے بچنا، مشکوک سے بچنا، یہ عزت کی حفاظت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، جو حلال ہے وہ حلال ہے کلیئر کر، اور حرام یہ بھی ایک دم کلیئر ہے. وہ بینہما مشتبہات، اور ان کے نزدیک کچھ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جن کے حلال یا حرام ہونے میں شک شبہ ہے. ایسی چیزیں بارہا آ جاتی ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، یعنی ان کے حلال یا حرام ہونے کا حکم نہیں جانتے ہیں. ومن اتق الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ، تو جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچا، شک شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. ومن وقع فی شبہات، وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں مبتلا ہو گیا، جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں بھی واقع ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو صاف ستھری، پانی پینا کیا ہے؟ حلال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کھانا کھانا حلال ہے. اسی طرح سے حرام ہے شراب پینا، حرام ہے چوری کرنا، حرام ہے سود، حرام ہے. حلال اور حرام واضح، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کبھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی اشتباہ ہوتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، بعض لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ شریعت کے اصولوں کی بنیاد پر اس نئی چیز کے بارے میں معلوم کر لیتا ہے کہ واقعی اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. لیکن عام طور سے لوگ یہ نہیں کر پاتے، اس لیے نہیں جانتے. اب اگر ایسا معاملہ ہو کہ کوئی چیز بظاہر حرام دکھائی دے رہی ہو، لگتا ہے کہ حرام ہو سکتی ہے، شبہ اس کے اندر ہے حرام ہونے کا، تو اس میں آدمی جائے کہ نہ جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے آدمی رک جائے، جب تک یہ تحقیق نہیں ہوتی ہے چھلانگ نہ لگائے، اس میں نہ کودے، اس میں نہ واقع ہو. کیوں؟ اگر یہ اس میں چلا گیا، اس چیز میں جو ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے حرام ہو، شک والی چیز اگر اس میں چلا گیا، اس میں واقع ہو گیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، تجارت کے اعتبار سے اس میں واقع ہو گیا، کل کو وہ حرام ثابت ہوگا تو یہ بے عزت ہوگا. کل کو وہ حرام ثابت ہوگا، جب عام ہو جائے گا کہ حرام ہے، تو اس کی عزت پر آنچ آئے گی. اگر یہ بچا رہا، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا یہ حرام ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت بچا لی، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج احتیاط والا ہونا چاہیے، اور نہ صرف وہ حرام سے بچے بلکہ مشکوک سے بھی بچنے والا ہو. یہ نہیں کہ خامخواہ شک کرے، ہر چیز میں شک کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بیماری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ایسا لگتا ہو کہ ممکن ہے حرام ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ حوصلہ اور ہمت کر کے کودے نہیں بلکہ رک جائے، دیکھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اگر یہ حرام نہیں رہا تو کریں گے. لہذا اگر وہ یہ تحقیق نہ کریں تو ممکن ہے کل کو جب سامنے آ جائے کہ حرام ہے، اس کی عزت خراب ہوگی. اسی لیے کہا کہ فمن اتق الشبہات استبرا لدینہ وعرضہ، کہ جو آدمی شبہات سے بچتا ہے اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا دیا. حرام میں واقع ہو کر دین بھی خراب ہوگا اور عزت بھی خراب ہوگی. اور ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوگا. اگر وہ کل کو حرام نکلا تو یہ کہاں گیا؟ حرام میں گیا. یا دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ جو آدمی شک والی چیزوں سے نہیں رکتا ہے، بریک نہیں لگاتا ہے گاڑی کو، تو ایسا آدمی ممکن ہے حرام معلوم بھی ہو جائے تو چونکہ احتیاط مزاج میں نہیں ہے حرام میں بھی چلا جائے گا، کیونکہ اس کو سیلف کنٹرول نہیں ہے، اس کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اصل مدار عزت کا اور اس میں عزت کی حفاظت بھی ہے۔ قیامت کے دن متقین اور فجار کا معاملہ الگ ہوگا، وہاں بھی ان کے لیے عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا۔ قیامت کے دن، کل اس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی صورت میں، اور ہانک لائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے ورد کی صورت میں۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا رکبانا، کہتے ہیں رکبان یعنی ان کو سواری پر لایا جائے گا عزت کے ساتھ، سواری پر عزت کے ساتھ ان کی پیشی ہوگی۔ تو یہ متقین کے لیے قیامت کے دن ہی عزت ہے، ابن جریر الطبری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخبر تعالی عن تفاوت الفریقین، اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کے تفاوت کو، ڈفرنس کو ذکر کیا ہے، فرق کو، مراتب کے فرق کو ذکر کیا ہے۔ المتقین والمجرمین، متقین اور مجرمین دونوں کا فرق اللہ نے بتایا ہے۔ وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ لَهُ بِاتِّقَاءِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِ يَحْشُرُهُمْ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مُكْرَمِينَ، کہ جو لوگ شرک، بدعتیں اور گناہ، ان سب سے بچتے رہے اور اللہ کا تقویٰ انہوں نے اختیار کیا، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، گناہ سے بچے، انہیں قیامت کے دن اکرام کے ساتھ لایا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُجْرِمُونَ، اور جہاں تک کہ مجرمین کا تعلق ہے فَإِنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا أَيْ عِطَاشًا، انہیں جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانک کے لے جاتے ہیں، کیسے؟ پیاسے، پیاسے انہیں ہانک کے لے جایا جائے گا، مجرمین کو ہانکا جائے گا جانوروں کی طرح، اور وہ بھی جہنم کی طرف۔ اور متقین کو لایا جائے گا وفد کی صورت میں اکرام کے ساتھ، کہاں؟ رحمان کے پاس، اور اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو قیامت کے دن بھی متقین کے لیے اکرام ہے، اور قیامت کے دن مجرمین کے لیے جہنم ہے اور ذلت ہے۔ یہاں پر شیخ عثیمین کہتے ہیں آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، علیم اور خبیر یہ دو نام ذکر کیے ہیں، جاننے والا اور خبردار۔ کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر بکل شیء، ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ هُنَا مُطْلَقٌ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِحَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اسے خبر ہے تمہارے دلوں کی، کسی خاص بات کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو مراد یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ خبیر اور عالم اور خبیر میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں الخبرۃ ہی العلم ببواطن الامور، خبرہ کے معنی ہے باطنی امور کا علم رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنا۔ والعلم بالظواہر لا شک انہ صفۃ مدح و کمال، ظاہری چیزوں کا علم رکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک تعریف کے لائق اور کمال کی چیز ہے۔ لیکن العلم بالبواطن ابلغ فیکون علیم بالظواہر وخبیر بالبواطن، کہتے ہیں لیکن باطنی امور کا علم رکھنا یہ اور بھی زیادہ آگے کی چیز ہے۔ یعنی کھلی چیزیں تو سبھی جانتے ہیں، اور اللہ کا علم اس کے مقابلے میں اور زیادہ ہے، کامل ہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے کمالات میں سے ہیں، اور یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ نہ صرف ظاہر کو جانتا ہے بلکہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِلْمُ وَالْخِبْرَةُ صَارَ هَذَا أَبْلَغَ فِي الْإِحَاطَةِ، کہ جب ظاہر کا علم اور باطن کا علم یعنی خبرہ جمع ہو جائیں تو پھر یہ احاطے کے اعتبار سے اور زیادہ ابلغ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علم نے تم کو گھیر رکھا ہے، تمہارا ظاہر بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں اور تمہارا باطن بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ اس میں ایک اعتبار سے تنبیہ اور ڈانٹ ہے، کیونکہ فخر اور گھمنڈ آدمی کے اصلا دل میں ہوتا ہے کہ تم ظاہر میں کتنی بھی تواضع اختیار کرو، تمہارے دل میں کتنا تکبر ہے، تمہارے اندر اپنے اوپر کتنا فخر ہے، تم اپنے آپ کو اپنے اندر کتنا اعلیٰ سمجھتے ہو، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ فخر اور گھمنڈ اور اپنا نسلی اور خاندانی اور فلاں چیز کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر جو تفوق اپنا ہے، اپنے آپ کو تم اعلیٰ جو سمجھتے ہو، اس کو تم اندر سے ختم کرو گے تو کامیاب ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، نہ صرف تمہارے اقوال و افعال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف ایک اعتبار سے تنبیہ ہے کہ اس برائی کا خاتمہ صرف زمین سے نہیں بلکہ دلوں کی زمین سے ہونا چاہیے۔ دل سے اپنے اندر سے اس کو نکال پھینکو، تب جا کر یہ چیز سماج سے نکل سکتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی جامع آیت تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ یہ آیت مسلمانوں میں بلکہ سارے انسانوں میں مساوات بتاتی ہے، اور اصل بنیاد فوقیت اور عزت اور شرف کی تقویٰ کو قرار دیتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ دعوت کے اعتبار سے بھی بہت ہی عمدہ آیت ہے، کسی کو دین سمجھانا ہے اور اسلام کا موقف انسانیت کے بارے میں بتانا ہے تو یہ آیت بہت ہی جامع ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔